هيا على السلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو، تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 آج کے پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی جائے گی، کہ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کا تعارف کروایا ہے کہ جو نبی اللہ انسانوں کی طرف بھیجتا ہے، ان کی بنیادی صفات کیا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جن کی طرف اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ سوائے حقیقی مومنوں کے، جن کو اللہ حقیقی مومن کہتا ہے، باقی لوگ بظاہر تو یہی کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں اور انبیاء کے ساتھ جو کتاب آئی ہے اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اللہ کے قانون کے بارے میں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بتایا ہے. اور پھر آخری حصے میں اس آیت کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو حقیقی مومنوں کو خداوند عالم اپنے حکم سے حق کی ہدایت فرما دیتا ہے، یعنی ان کا حقیقی ایمان سبب بنتا ہے کہ وہ اختلافات کے دور میں، فتنوں کے دور میں صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 انتخاب اس لیے کیا اس آیت کا کہ جو گزشتہ ایام گزرے وہ اللہ کے آخری نبی، انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایام تھے، اور حق بنتا ہے اور ضروری ہے کہ جس قدر ہو سکے اللہ کے نبی کا ذکر کیا جائے. اور جیسا کہ اس آیت میں ہے، بالعموم اللہ کے نبی کیوں آئے تھے اور جن کی طرف آئے تھے انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا انبیاء کے بارے میں، ان کے پیغام کے بارے میں. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ابتدا میں ایک امت تھے، یعنی ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، اس طرح اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے وغیرہ ان میں نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے تو انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا. اب یہاں پر توجہ فرمائیے گا، اللہ نے اپنے نبیوں کو انسانوں کے صرف آخرت کے مسائل کے حل کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اپنے انبیاء کو انسانوں کے تمام مسائل, چاہے دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں, سب مسائل اور مشکلات کا حل دے کر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے. اور حق بھی یہی ہے کہ جب انسانوں نے ایک مدت زمین پر گزارنی ہے تو پھر وہ دین کامل دین نہیں ہوگا کہ جو ان انسانوں کو ان کی زمینی زندگی کے بارے میں گائیڈ نہیں کرتا اور ان کے زمینی مسائل کو حل نہیں کرتا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, تو اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا. بعثت انبیاء, نبیوں کا بھیجا جانا, یہ کام اللہ نے کیا. اور وہ انبیاء کیا تھے؟ مبشرین و منذرین, انسانوں کو خوشخبری دینے والے اور انسانوں کو نافرمانی کے نتیجے میں برے انجام سے خبردار کرنے والے. یہاں پر پھر ذرا توجہ فرمائیے, عام طور پر مذہب اور دین کے بارے میں جو ذہنوں میں تصور ہے ہمارے, خوشخبری دینے والے یعنی جنت کی خوشخبری دینے والے, منذرین خبردار کرنے والے, ڈرانے والے یعنی جہنم سے ڈرانے والے. آیا صرف یہی ہے؟ ہرگز نہیں. انبیاء خوشخبری دینے والے تھے, صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر ہماری اطاعت کرو گے تو آخرت میں اجر ملے گا, اگر ہماری اطاعت نہیں کرو گے نافرمانی کرو گے تو فقط آخرت میں عذاب ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری بات مانو گے تو خدا تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت, اور اگر ہماری بات نہیں مانو گے خدا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا. اور تا قیامت یہی فارمولا ہے. بس یہ مبشرین و منذرین فقط آخرت کے لیے نہیں ہے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے, بلکہ پہلے اسی دنیا میں آپ نے پڑھا ہوگا, علماء کرام سے سنا ہوگا, رسول اللہ بالکل ابتدا میں کہ جب گنتی کے چند افراد نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا تھا, اس وقت بالکل لاسٹ زمانے کی باتیں بتاتے تھے, یعنی اپنی زندگی کے, جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کی زندگیوں کے دوران نظر آ جانے والے نتائج کا ذکر کرتے تھے. اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے اگر تم میرا ساتھ دو گے تو قیصر و کسرا کی سلطنتیں ان پر تمہاری حکومت ہو. یہ آخرت میں نہیں ہونا تھا, یہ کہاں ہونا تھا؟ اسی دنیا میں, اسی روئے زمین پر. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مومنوں سے اسی دنیا کے اقتدار کا وعدہ کیا گیا ہے, اس شرط پر کہ اللہ اور رسول کی بات مانے. قرآن مجید کے اندر اسی دنیا میں مال و دولت, نعمتوں کی فراوانی, کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی, مال و دولت کی فراوانی, جسے دنیا کا مال کہا جاتا ہے, اس کی فراوانی کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اسی دنیا میں. جو اس طرح آ کر دین بتائے کہ دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا تمہیں دین سے, اگر دین کے راستے پر چلو گے دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا, فقط آخرت کی فکر کرو, یہ دین کو نہ خود سمجھا ہے نہ دوسروں کو صحیح سمجھا سکتا ہے. قرآن نے جو دین بیان کیا ہے وہ یہ نہیں ہے. یاد رکھیے, آج جو امت مسلمہ کی حالت ہے بہت سارے میدانوں میں, اقوام عالم کے مقابلے میں آج جو دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دین سے، دین اسلام سے تو نسبت دیتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو آئین زندگی اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، اس آئین کے مطابق، ان اقدار کے مطابق، ان اہداف کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے. عملی زندگیوں میں آج کل کے مسلمان کہلانے والے بہت سارے، اور سب نہیں البتہ، لیکن اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان کی عملی زندگیاں، ان کی عادتیں، ان کی روٹین، ان کے اہداف، زندگی کے جو آبجیکٹیو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے اپنے لیے، ان کو اگر دیکھا جائے، ان کی محفلوں کو دیکھا جائے، تو ان میں، خدا کے ان ماننے والوں میں، سو کالڈ نام نہاد ماننے والے اور خدا کے نہ ماننے والوں کی زندگیوں میں ہمیں کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دیتا. صرف یہ کہ یہ کبھی کبھار مذہبی رسومات ادا کرتا ہے، اور وہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ اس جھنجھٹ سے بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ نے انسانوں میں جب مسائل پیدا ہوئے انسانی معاشرے میں، انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے تھے. ہماری بات مانو گے، یہاں بھی اچھے نتائج لوگے اور اگلی دنیا میں بھی اچھے نتائج لوگے. ہماری بات نہیں مانو گے، یہاں بھی ذلت اور رسوائی ملے گی، اور آخرت میں ابدی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ملے گی. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، توجہ فرمائیے، اور انبیاء کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا؟ انبیاء کو اللہ نے کتاب دے کر بھیجا، ریٹن، لکھا ہوا اللہ کا قانون انبیاء کو دے کر بھیجا، تاکہ انبیاء کیا کرے؟ انبیاء بھی پابند ہیں اس کتاب کے جو انہیں دی جاتی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ، تاکہ نبی کیا کریں؟ لوگوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں. اچھا پھر میں کہہ دوں، اختلافات سے مراد فقط آخرت کے بارے میں اختلافات نہیں، فقط خالص دینی مسائل جنہیں کہا جاتا ہے، اس عقائد، فقط اس کے اختلافات نہیں، جو بھی اختلافات ہیں ان کا راہ حل، ان کے حل کی روش، اختلافات کے مثلا باوجود اکٹھا رہنے کی روش، اخلاق، طریقہ، تاکہ اس کتاب کے مطابق انبیاء لوگوں کو بیان کریں ان کے اختلافات کیسے حل ہوں. اور پھر فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور اس کتاب کے بارے میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے ہی، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، جیسے آج ہم لوگ ہیں مسلمان، اختلافات کا شکار. اور یہ تب ہوا کہ جب اللہ نے اپنی واضح بینات ان کو دے دی تھی کہ جن کے بارے میں اختلاف کرنا ٹھیک نہیں. بینات اسے کہتے ہیں، ایسی بات کہ جو بالکل واضح اور روشن ہو. اور آج بھی امت اسلام میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس پر ساری امت کا اتفاق ہے، اور قرآن ان اختلافات کا راہ حل بھی یہی بتاتا ہے. اور ایک اور جگہ پر فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے بینات آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقے کا شکار ہوئے، گروہوں میں بٹ گئے، تم ان کی طرح نہ بننا. لیکن ہم بن گئے، یہاں بھی وہی کہا جا رہا ہے، ان لوگوں نے بینات آ جانے کے بعد اللہ کی کتاب کے بارے میں اختلاف کیا. وجہ کیا تھی؟ بغین بینہم. بغین یہ وہ لفظ ہے جس سے ہم اردو زبان میں لفظ بغاوت بھی استعمال کرتے ہیں. بغین کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی خواہش میں حد کراس کر جانا، لمٹس کراس کر جانا. میرا جی چاہ رہا ہے کسی چیز کو حاصل کروں، لیکن میرے لیے جائز اور حلال نہیں ہے وہ چیز، یا میرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے. کسی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن جو میرٹس ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں، ان کے مطابق اس کرسی پر بیٹھنے کی قابلیت نہیں رکھتا، لیکن مجھے خواہش بہت شدید ہے. تو پھر جب جائز طریقے سے نہیں پہنچ سکتا تو پھر ناجائز طریقے سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، رشوت سے، مختلف طریقوں سے وہاں پہنچنا چاہتا ہوں. کوئی بھی خواہش جس میں انسان حلال حدود سب کو کراس کر جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ وہ بنیادی سبب تھا جس کی وجہ سے امتوں نے اللہ کی کتاب کے بارے میں اختلاف کیا. آج بھی یہی، چاہے ہمارے دنیاوی مسائل ہوں چاہے خالص دینی مسائل، جب انسان کسی چیز کی خواہش میں اللہ کی حدود کو کراس کر جاتا ہے، حلال و حرام کو بھول جاتا ہے، ظلم اور عدل کا فرق بھول جاتا ہے، تو پھر یہ معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جو آج ہمارا معاشرہ دکھائی دے رہا ہے. بغیاً بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. تو ایسے میں اللہ نے کیا کیا، وہ لوگ کے جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے حق کی طرف ہدایت کر دی اپنے حکم سے، حق کی طرف، جو حقیقی بات. حقیقی مومن وہی ہوتا ہے جو حد سے تجاوز نہیں کرتا. جب اسے پتہ چل جائے یہ میرا حق نہیں ہے، اس چیز پر میرا رائٹ نہیں ہے، پھر جتنی بھی خواہش ہو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام قناعت ہے، اسی کا نام اسلام ہے. لیکن جب لمٹس کراس کرنی شروع کی جاتی ہیں تو پھر یہ الفاظ تو رہ جاتے ہیں، ان کے اندر جو معنی ہے وہ انسان بھول جاتے ہیں ان معنی. تو مومنوں کو اللہ نے اپنے حکم سے حق کی طرف ہدایت کر دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی. اب یہاں پر بتا دیا کہ کسے چاہتا ہے، وہ لوگ جو ایمان حقیقی رکھتے ہیں انہی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے صراط مستقیم کی طرف. اور ایمان حقیقی وہ نہیں ہوتا کہ جہاں ایمان کا تقاضا اپنی خواہش سے ٹکرائے تو خواہش کی طرف انسان جائے اور ایمان کو پیچھے کر دے، وہ حقیقی ایمان نہیں ہوتا. نہ ایسے ایمان کے نتیجے میں اللہ ہدایت دیا کرتا. آج بھی اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں معاشرے کی، اس امت کی، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ دین جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اگر یہ حقیقی دین ہے تو اس پر چلنے کے نتیجوں کا صرف آخرت میں انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے دنیاوی معاشرے میں بھی اس کے آثار، ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اس دین کے آثار ظاہر ہونے چاہیے. اور اگر یہ دین ہماری دنیا کو بہتر نہیں بنا رہا، دنیا میں عزت، دنیا میں بلندی اور ترقی کی طرف نہیں لے کے جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقی دین نہیں ہے جو ہمیں دین کے نام پر دیا گیا ہے، قرآنی دین نہیں ہے. تو جو یہاں تاثیر نہیں دکھا رہا، آخرت میں بھی اس کا تاثیر دکھانا مشکوک ہے، چونکہ حقیقی دین کی تاثیر قرآن نے یہاں بھی بتائی ہے اور وہاں بھی بتائی ہے. خدا بند عالم غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی المنتظر صلوات اللہ و سلامه علیہم اجمعین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں محمد. دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، خود اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام مومنین کو، تقوی الہی ہر کام کو خدا کی رضا اور ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دینا، چاہے بولنا ہو اور چاہے کوئی عمل انجام دینا ہو، کہ تقوی اعمال کی قبولیت کی چابی ہے، اعمال کی قبولیت کا معیار ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں اعمال، یعنی نیک اعمال، صرف متقین سے قبول کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. ماہ ربیع الاول کے دوسرا جو نصف حصہ ہے، چند مناسبتیں ہیں. ایک تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کی اس دنیا میں تشریف آوری، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری مناسبت وہ عظیم فرزند اسی رسول اللہ کے کہ جن سے مذہب جعفری منسوب ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا زمانہ ہماری آئندہ نسل کے لیے دینی ماحول کے اعتبار سے کوئی بہت اچھا زمانہ نہیں، تو آپ کوشش کیا کریں اور موقع کو غنیمت سمجھا کریں کہ جب بھی کسی معصوم ہستی کا یوم ولادت یا یوم رحلت یا شہادت آتا ہے، تو اپنے ایک تو جو عمومی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں وہ بھی اپنے آثار اثرات رکھتی ہیں، لیکن سب سے بہترین کام ایک اور ہے، وہ یہ کہ اپنے گھر میں ماحول بنائیں، شوہر بیوی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور کوئی تھوڑا سا مطالعہ کر کے اور اس ہستی کے حالات زندگی کو، ان کی صفات کو، ان کی مشکلات کو ڈسکس کیا جائے. یہ ماحول اپنے گھروں کے اندر، جو تعلیمی اداروں کی وجہ سے وہاں پر جو کمی ہے اور آپ کے بچے وہ نہیں سیکھ پاتے، اس کمی کو اپنے گھروں کے اندر دور کرنے کی کوشش کریں. جتنا آپ خود اپنی اولاد پر مؤثر ہو سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی بھی ایسی تربیت نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے ان کے ساتھ گزارنے کے لیے، کسی دوسرے کے پاس وہ وقت نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد والے. اٹھارہ ربیع الاول پہلی ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، کہ جو طول تاریخ میں مختلف ادوار میں اس کو بڑھایا گیا اور جس کی موجودہ شکل آج آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ مل کر، اور اللہ کے نبی خود اس کی تعمیر میں شریک ہوا، وہ جو اینٹیں تھی اور گارا تھا اور مٹی تھی، جیسے دوسرے کام کر رہے تھے رسول اللہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. 26 ربیع الاول یوم رحلت و وفات ہے. رسول اللہ کی مکی زندگی میں اسلام کے عظیم ترین محسن اور رسول اللہ کی پناہ گاہ، جسے قرآن مجید نے اشارہ کیا اس کی طرف، الم یجدک یتیما فآوی، اپنے احسانات جو اللہ نے گنوائے ہیں سورۃ الضحا میں، وہاں پر آغاز یہاں سے کیا ہے، اے رسول مت سمجھیے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. جب آپ بچپنے میں تھے، یتیم تھے، آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی، اور جب انسان دیکھتا ہے کہ پناہ کیسے دی تو پہلے حضرت عبد المطلب نظر آتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, اور اس کے بعد تمام تقریباً مکی دور میں رسول اللہ کی پناہ گاہ, جس کو اللہ کہہ رہے میں نے پناہ دی, جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کوئی یہ کہے, چونکہ بعض کا کام فقط اعتراضات ڈھونڈنا اور کرنا ہوتا ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ اگر رسول اللہ کو ابو طالب نے پالا ہے تو اس میں تو کوئی دلیل نہیں کہ ابو طالب اچھے تھے, اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر کروائی تھی. ٹھیک ہے نا, کوئی کہنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے, لیکن اگر یہ کہنے والا خود ہی غور کر لے تو یہ کمپیریزن, یہ موازنہ بنیاد سے ہی غلط ہے. اس لیے کہ فرعون کو جیسے ہی پتا چلا کہ میرا آئین, میرا سابقہ دین, میری حکومت, میرا سسٹم خطرے میں ہے, وہ موسیٰ کی جان کا دشمن بن گیا. لیکن ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کر دیا اور اپنی دعوت کی تحریک شروع کر دی, تو پھر اس سوال کرنے والے سے پوچھنا چاہیے پھر کیا ہونا چاہیے تھا, جناب ابو طالب کو فرعون کی طرح رسول اللہ کا دشمن بن جانا چاہیے تھا, رسول اللہ کے خلاف تحریک کا سربراہ بن جانا چاہیے تھا. لیکن برعکس معاملہ, مخالفت کرنے والے جب ایک سائڈ پر ہو گئے تو سرداران مکہ میں سے رسول اللہ کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا اس ہستی کا نام جناب ابو طالب. اب آپ توجہ فرما رہے ہیں, ہونا کیا چاہیے تھا, اگر حضرت ابو طالب کو اسی دین اور آئین سے پیار ہوتا, باقی مکے والوں کو تھا, جس کے دفاع میں, جس بت پرستی کے دفاع میں رسول اللہ تو ڈائریکٹ بتوں پہ اٹیک کر رہے تھے, تو اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو جیسے فرعون اس بات کا پتہ چلتے ہی خلاف ہو گیا تھا حضرت موسیٰ کے, حضرت ابو طالب کو بھی خلاف ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اپنی آخری سانس تک, اور جب دنیا سے جا رہے تھے, وہ وقت بھی گواہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بلایا اور وصیت کی کہ میرے بعد اپنی جانوں سے بڑھ کر رسول اللہ کی حفاظت آپ لوگوں نے کرنی. دیگر مناسبات بھی ہیں, 22 ربیع الاول بنی نذیر یہودی قبیلہ تھا, ان کے خلاف رسول اللہ کا غزوہ ہے, اس کے بیان کا وقت نہیں ہے. اور اسی طرح 29 ربیع الاول بعض روایات کے مطابق وہ دن ہے کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جنگ جمل کے لیے مدینہ سے نکلے, اور آپ کو معلوم ہے جنگ کے اندر واقعات, وقت نہیں ہے کہ میں تذکرہ کروں, اور اس کے بعد پھر مدینہ واپس نہیں آئے, کوفہ ہی کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا ان فتنوں کی وجہ سے کہ جو شامیوں کی طرف سے حکومت اسلامی کے اندر ان کی بغاوت اور ان کی فتنہ گریوں کی وجہ سے ظاہر ہو رہے تھے. آخری نقطہ جو عرض کرنا چاہوں گا وہ اس وبا کے بارے میں, کرونا کے بارے میں, آپ سب کو معلوم ہے, ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں اور پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی لہر آئی تھی کرونا وائرس کی, یہ دوسری لہر اس سے زیادہ شدید ہے. لیکن ہم چونکہ انسان کی نفسیات ہے, پہلی دفعہ کوئی چیز ہو تو اس کو زیادہ سنجیدہ لیتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس سے گویا کہ مانوس ہو جاتا ہے, عادی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہمارا عادی ہو جانا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا بھی ہمارے ساتھ کوئی دوستی کے موڈ میں آ گیا اور نرم پڑ گیا, بلکہ یہ دوسری لہر جو ہے پہلی سے زیادہ سخت ثابت ہو رہی ہے. اور ہم خود پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا, بلکہ اپنے آس پاس کے علاقوں میں بھی دیکھا کہ جہاں پہلی لہر میں کرونا سے اموات کا نہیں سنا تھا, لیکن بہت سارے لوگوں کو کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو سنجیدہ لیں, اپنی جان کی حفاظت کرنا شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے واجب ہے، دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا جب معلوم ہو کہ بے احتیاطی سے ایسا ہو سکتا ہے، یہ شرعاً حرام ہے اور گناہ ہے۔ یعنی انسان لاپرواہی کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں کوئی غیر دینی کام نہیں کر رہا، گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مثلاً ماسک حتماً لگا کے رکھیں، جو حفاظتی تدابیر ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ میں ابھی ان کو ظاہر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وقت تمام ہو چکا ہے، لیکن تاکید کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اپنی جانوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی، انسانوں کی جانوں کی بھی حفاظت کریں۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے اس وبا سے بشریت کو، انسانیت کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔